السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
رواں سال اب تک 110,000 سے زائد افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے آبائی وطن واپس جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے اعداد و شمار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ایران کی چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پنجاب اور بلوچستان کی سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے ایک آپریشن میں 4 مبینہ دہشت گرد اور 1 سیکیورٹی اہلکار ہلاک۔ پنجاب حکومت بھی صوبے میں رینجرز کو اختیارات دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
اور جنوبی ایشیا سے یہ شہ سرخی۔
بھارتی کشمیر میں وسیع پیمانے پر مظاہرے اور تشدد، حفاظی دستوں کی کارروائیوں میں مزید 2 نوجوان ہلاک، 100 سے زائد شہری زخمی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ترکی اور شام کے اپوزیشن گروپ نے شام میں فائر بندی کے معاہدے کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور صدر اوباما نے شمالی کوریا کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ لیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 110,000 سے زیادہ افغان پناہ گزین اس سال جولائی سے اب تک پاکستان سے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یو این ایچ سی آر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ 2010 کے بعد سے یہ اپنے وطن واپس جانے والے پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان سے رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں رواں سال جولائی سے غیر معمولی تیزی دیکھی گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اب تک 110,000 سے زائد افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ واپسی کے عمل میں تیزی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کے قیام کی مدت 31 دسمبر 2016 تک مقرر کر رکھی تھی، لیکن رواں ہفتے ہی وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس مدت میں مزید توسیع کا فیصلہ کرتے ہوئے اب اسے مارچ 2017 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ افغان مہاجرین کے نمائندوں اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی یو این ایچ سی آر نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لگ بھگ 60,000 افغان مہاجرین تو صرف اگست کے مہینے میں اپنے ملک واپس گئے ہیں۔
اس میں جو تیزی آئی تھی ریپیٹریشن کے عمل میں وہ جولائی کے مہینے سے تھی جو کہ آج دن تک کنٹینیو ہے، اور 5 ستمبر تک ہم نے 111,000 مہاجرین کی ریپیٹریشن کو پروسیس کیا تھا، جو کہ 2010 کے بعد سب سے زیادہ نمبر ہے واپس جانے والے رضاکارانہ پروگرام کے تحت واپس جانے والے افغان مہاجرین کی۔ اور اس میں سب سے زیادہ اسپائک جو ہے وہ اگست کے مہینے میں آیا تھا، جس میں 50,000 سے زائد، تقریباً میرا خیال ہے 60,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ صرف اگست کے مہینے میں ریپیٹریشن، یو این اے سی آر کی ریپیٹریشن گرانٹ کو لیتے ہوئے افغانستان واپس گئے ہیں۔
پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان باشندے قانونی طریقے سے بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری بغیر اندراج کے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں، جن کے خلاف آئے روز قانون نافذ کرنے والے ادارے کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تاہم پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ بطور ایک پناہ گزین کے رہنے والے کسی افغان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں برتا جائے گا۔ رواں ماہ افغان پناہ گزینوں کے عمائدین نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان میں حالات سازگار نہیں، لہٰذا انہیں وطن واپس جانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق حال ہی میں یو این ایچ سی آر کی طرف سے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کو فراہم کی جانے والی نقد رقم بھی بڑھا دی گئی ہے۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق پہلے واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کو $200 فی کس ادا کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ رقم بڑھا کر $400 فی کس کر دی گئی ہے۔ مہاجرین سے متعلق عالمی ادارے کی ترجمان کے مطابق نقد امدادی رقم بڑھانے سے بھی رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران نے کہا ہے کہ وہ توانائی کی فراہمی، سڑکوں، ریلوے لائنوں اور ڈیموں کی تعمیر سمیت مختلف شعبوں میں مدد کے ذریعے پاکستانی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے لیے ایران کے سفیر نے تجارت اور صنعت کے پاکستانی چیمبر کے صدر کو بتایا کہ ایران اقتصادی راہداری کے منصوبے سی پیک میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
ایران نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں اپنا کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستانی معیشت میں فروغ کے لیے معاونت کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ بات پاکستان کے لیے ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے اسلام آباد میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے دفتر کے دورے کے موقع پر کہی۔ تقریباً 46 ارب ڈالر کے اقتصادی راہداری منصوبے کو چین اور پاکستان کی قیادت خطے کے لیے قسمت بدل دینے والا ایک منصوبہ قرار دیتی ہے، جس میں چین کے شہر کاشغر سے پاکستان کے جنوب مغربی ساحلی شہر گوادر تک مواصلات اور صنعتوں کا جال بچھائے جانے کے علاوہ توانائی کے بڑے منصوبے بھی شامل ہیں۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک سڑکوں، ریلوے لائنوں، ڈیمز اور توانائی کی فراہمی کے منصوبوں کی تعمیر کے ذریعے پاکستانی معیشت میں ترقی کے لیے اعانت فراہم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان کے بقول ایران کی قدرتی گیس پاکستان کے لیے توانائی کا سب سے سستا، تیز رفتار اور قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ سفیر ہنر دوست نے کہا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد از جلد شروع ہونا چاہیے اور ایران جلد ہی تقریباً 2 ارب ڈالر کی لاگت سے اپنی طرف پائپ لائن کی تعمیر مکمل کر لے گا۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ دونوں ملکوں کے مابین تجارتی اور کاروباری شعبے میں مختلف چیلنجز کی وجہ سے تاحال فوائد بہت محدود ہیں، لیکن ان پر قابو پا کر دو طرفہ تجارت کو مہمیز کیا جا سکتا ہے۔ فیڈریشن کے صدر عبدالرؤف عالم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان پہلے ہی ایران کے ساتھ 2021 تک دو طرفہ سالانہ تجارت کا حجم 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ان کے بقول پاکستان ایران سے بجلی کی درآمد میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن تہران کو اس سلسلے میں قیمت کو کم کرنا چاہیے۔ فیڈریشن کے نائب صدر ظفر بختاوری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اقتصادی راہداری میں ایران کی دلچسپی اس منصوبے کی خطے کے لیے افادیت کو ظاہر کرتی ہے۔
اقتصادی جو کاریڈور ہے یہ پورے صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں تو نہیں، یہ پورے ریجن کے انٹرسٹ میں ہے، چاہے وہ ایران ہے، ازبکستان ہے، افغانستان ہے، پوری جو یہ ریجن ہے اس کے مفادات کا مطلب کہ اس کے لیے ہے۔ تو یہ تو انہوں نے یقیناً جو اس کو پازیٹو سمجھا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے۔
بعض حلقوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ گوادر کی بندرگاہ کے قابل عمل ہونے سے ایران کی بندرگاہ چابہار پر کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں، لیکن فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عبدالرؤف عالم کا کہنا تھا کہ یہ دونوں بندرگاہیں ایک دوسرے کی حریف نہیں بلکہ خطے میں بحری تجارت کا مرکز بننے کے لیے ایک دوسرے کی معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت کے مضافات میں ایک فیکٹری میں آتش زدگی سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں مزید زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ہفتے کو 4 منزلہ فیکٹری کی عمارت کے بوائلر روم میں دھماکہ ہوا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے کی محکمے کا عملہ اس مقام پر کاروائیوں میں مصروف ہے، لیکن آخری اطلاعات کے مطابق آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے وقت فیکٹری میں لگ بھگ 100 افراد موجود تھے اور خدشہ ہے کہ اب بھی وہاں بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر پرویز میاں کا کہنا ہے کہ حادثے کے مقام سے ہسپتال لائے گئے زیادہ تر افراد جھلس کر زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شدید زخمیوں کو ڈھاکہ کے ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فیکٹری میں چپس اور دیگر گھریلو اشیاء ضرورت کی پلاسٹک کی پیکنگ اور چھپائی کا کام ہوتا تھا۔ بنگلہ دیش کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں آتش زدگی اور دیگر حادثات کوئی غیر معمولی بات نہیں، جس کی وجہ سے اکثر حفاظتی انتظامات کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے۔ بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں جہاں گزشتہ کئی ہفتوں سے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، تشدد کے تازہ واقعات میں مزید 2 افراد کی ہلاکت کے بعد اب تک ہلاک ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ 8 جولائی کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مقبول کشمیری کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے احتجاج میں اب تک 10,000 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں سنیے۔
تازہ ہلاکتیں جنوبی کشمیر کے شوپیان اور اننت ناگ علاقوں میں ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق شوپیان کے ٹکرو گاؤں اور اننت ناگ کے بٹینگو علاقے میں حفاظتی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے اور سنگ باری کے واقعات پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور پیلٹ گن چلائے۔ تیار احمد شیخ نامی ایک 25 سالہ نوجوان سر میں ٹیئر گیس شیل لگنے سے بری طرح زخمی ہوا اور جب اسے ایک قریبی اسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ہلاک ہونے والے دوسرے نوجوان 23 سالہ یاور احمد کے بارے میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ نزدیک سے کی گئی پیلٹ فائرنگ میں درجنوں چھرے اس کے سینے اور پیٹ میں پیوست ہو گئے تھے۔ ان مقامات پر اور وادی کشمیر کے نصف درجن علاقوں میں مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں کے خلاف حفاظت دستوں کی طرف سے کی گئی کاروائیوں کے نتیجے میں 100 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی سطح پر زخمیوں کی تعداد اس سے دگنی ظاہر کی گئی ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بٹینگو میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے جلوس جنازہ پر بھی حفاظت دستوں نے شیلنگ کی۔ اس دوران ایک اسکولی عمارت میں آگ لگ گئی۔ تازہ ہلاکتوں کے بعد بھارتی کشمیر میں 9 ہفتے سے جاری شورش کے دوران مرنے والے شہریوں کی تعداد بڑھ کر 78 ہو گئی ہے، جبکہ 2 پولیس والے بھی تشدد کا شکار ہو گئے ہیں۔ 10,000 سے زائد شہری زخمی ہو چکے ہیں اور جیسا کہ بھارت کی وزارت داخلہ نے 2 دن پہلے کہا تھا، 5,500 کے قریب حفاظت اہلگار سنگ باری کے دوران زخمی ہوئے ہیں۔ مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں وسیع پیمانے پر مظاہروں اور تشدد کا سلسلہ 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ بھارتی حکومت نے پاکستان پر شورش کا ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسلام آباد نے اس کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی مبینہ پامالیوں کے پس منظر میں بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے کاز کو فروغ دینے کے لیے ایک زوردار مہم شروع کر رکھی ہے۔ بھارتی کشمیر میں جہاں سنیچر کو 64 دن بھی ایک عام احتجاجی ہڑتال کی وجہ سے کاروبار زندگی ٹھپ رہا، تازہ تشدد بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی طرف سے دیے گئے اس بیان کے ایک دن بعد پیش آیا ہے کہ شورش پر عنقریب قابو پایا جائے گا۔ دراصل بھارتی کشمیر کے جنوبی اضلاع اننت ناگ، شوپیان، کلگام اور پلوامہ میں جہاں گزشتہ 2 ماہ کے دوران سب سے زیادہ ہلاکتیں پیش آئیں اور مقابلتاً زیادہ شدت کے ساتھ آزادی کے مطالبے کے حق میں جلسے اور مظاہرے کیے گئے، صورتحال پر قابو پانے کے لیے باضابطہ فوج مزید فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 دن کے دوران ہزاروں فوجیوں کو شہری علاقوں میں تعینات کیا گیا یا پھر انہوں نے ان علاقوں کے قریب پوزیشنیں سنبھال لیں۔ جمعے کو بھارت کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ نے سری نگر مقامی فوجی کمانڈروں کے ساتھ ساتھ صوبائی گورنر نریندر ناتھ ووہرا اور پولیس سربراہ کے راجندر کمار کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کر کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کو تفویض کیے گئے کردار اور اختیارات پر تبادلہ خیالات کیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
باقی عالمی خبریں۔ سابق جنگجو سردار گلبدین حکمتیار کی قیادت والے حکومت مخالف مسلح گروپ کے نمائندے اور افغانستان کے اعلیٰ عہدیداروں نے اطلاعات کے مطابق امن کے اپنے طویل عرصے کے مذاکرات میں بڑی پیش قدمی کا ذکر کیا ہے اور توقع ہے کہ فریقین ہفتے کے روز کسی وقت ایک ممکنہ معاہدے پر دستخط کر دیں گے۔ ہفتے کے روز ترکی اور شام کے کلیدی اپوزیشن گروپ نے امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والے فائر بندی سے متعلق ایک پیچیدہ اور جزوی طور پر خفیہ معاہدے کی حمایت کا عہد کیا ہے۔ اس کی شرائط کے مطابق شام میں پیر کے دن سے ملک بھر میں فائر بندی ہو جائے گی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو آنے کی اجازت ہوگی۔ شامی اپوزیشن کی مذاکرات کی اعلیٰ کمیٹی کے باسم قدمانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دمشق پر ماسکو کا دباؤ اس حکومت کو پابند بنانے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ہفتے کے روز قوم سے اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا کہ 15 پہلے ستمبر کا ایک دن معمول کے مطابق شروع ہوا مگر ہماری قوم کی تاریخ کا تاریخ ترین دن بن گیا۔ اتوار 11 کو امریکہ پر 11 ستمبر 2001 میں کیے گئے ان حملوں کے 15 مکمل ہو جائیں گے جو نیو یارک، پینسلوینیا کے دیہات اور امریکہ بھر میں ہر رنگ و نسل کے لوگوں پر کیے گئے۔ اوباما نے کہا کہ گزشتہ 15 میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے مگر یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے کہ جو نہیں بدلا وہ اقدار ہیں جو ہم امریکیوں کی پہچان ہیں۔ ادھر فرانسیسی حکام نے بتایا کہ انہوں نے داعش کی زیر ہدایت قائم خواتین کے ایک دہشت گرد سیل کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس سیل نے فرانس میں ایک حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ پیرس سے لیزا برائنٹ کی رپورٹ کے ساتھ بہچت چلانی۔
پیرس کے سرکاری وکیل فرانسوا مولا نے کہا ہے کہ دہشت گرد سیل میں 3 عورتیں شامل تھیں جن کی عمریں 39، 23 اور 19 سال ہیں۔ پولیس نے انہیں جمعرات کی شب بواسی سانت انٹوان سے گرفتار کیا۔ یہ مقام پیرس سے قریب 30 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک کار کا ڈرائیور بھی شامل ہے جس کی گاڑی میں گیس ٹینکس بھرے ہوئے تھے اور یہ گاڑی نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کے باہر کھڑی کی گئی تھی۔ وکیل سرکار کہتے ہیں فرانسوا مولا نے رپورٹوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تفتیش کاروں کو گاڑی کی ڈکی سے ایک کمبل اور سگریٹ پر ڈیزل کے نشانات ملے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک گیس ٹینک کو تو آگ بھی لگ گئی تھی اور یہ گاڑی دھماکے سے ختم ہو سکتی تھی۔ فرانسیسی انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے پیش گوئی کی تھی کہ آئندہ دہشت گرد حملے کار بم دھماکوں اور دوسرے طریقوں سے کیے جائیں گے جو فرانس کے دارالحکومت میں گزشتہ سال نومبر میں کیے گئے حملوں سے مختلف ہوں گے، جس میں مسلح افراد نے خود کش بیلٹیں استعمال کی تھیں۔ فرانسیسی عہدیداروں نے میڈیا کی رپورٹوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ تینوں عورتیں پیرس میں ایک ٹرین اسٹیشن، گیر ڈی لیون اور ایک اور مضافاتی اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے سلسلے میں زیر حراست ہیں۔
سارا آش est née le 6 août 1993 à Lisieux. Cette jeune femme est connue des services spécialisés.
فرانسوا مولا نے بتایا کہ سہرا ایج کے طور پر شناخت کی جانے والی ایک خاتون کا دو ایسے فرانسیسی انتہا پسندوں سے الگ سے بھی رابطہ تھا جو حال ہی میں پولیس عہدیداروں اور ایک پادری پر حملے میں ملوث تھے۔ وکیل سرکار نے کہا کہ سہرا ایج اور ایک دوسری خاتون اینس ایم نے گرفتاری سے قبل پولیس پر حملہ بھی کیا اور ایک اہلکار کے کندھے میں چھری گھونپ دی۔ پولیس نے گولی چلا کر اینس ایم کو زخمی کر دیا، جو ایک گاڑی کی ڈرائیور بھی تھی۔ اس کے پرس سے کاغذات بھی ملے ہیں جس میں اس نے داعش اور اس کے لیڈر ابوبکر البغدادی سے وفاداری کا اظہار کیا تھا اور فرانس کی سرزمین پر حملے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ بہجت چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
ایران نے اپنے دوسرے ایٹمی پاور پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ روس ایران کے جنوبی ساحلی شہر بوشہر میں ایران کے ایک اور نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب اس تنصیب کی تعمیر میں ایران کی مدد کر رہا ہے۔ اس پلانٹ کی تعمیر 10 برس میں مکمل ہونے کی توقع ہے اور اس پر $10 ارب تک لاگت آئے گی۔ 5 روزہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے دنیا بھر سے 15 لاکھ سے زیادہ عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے شمالی کوریا کی جانب سے جمعے کو کیے جانے والے جوہری تجربے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی امن اور استحکام کو لاحق ایک شدید خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے بتایا ہے کہ شمالی نائجیریا سے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے سینکڑوں افراد اپنے اپنے دیہات اور قصبوں میں واپس لوٹ رہے ہیں، جہاں سے وہ بوکو حرام کے وحشیانہ حملوں سے بچنے کے لیے فرار ہونے پر مجبور ہوئے تھے۔ اس بارے میں جینوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
نائجیریا کے مسلح افواج نے شمال مشرقی بورنو ریاست کے بہت سے علاقوں کو واپس چھین لیا ہے جن پر پہلے بوکو حرام کے باغیوں کا قبضہ تھا۔ چونکہ اب ان دیہات اور قصبوں تک پھر رسائی ممکن ہے، اس لیے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ اسے توقع ہے کہ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد آنے والے ہفتوں میں اپنے کیمپ چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ اور یو این ایچ سی آر کے ترجمان لیو ڈوبس کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ تشویش کا سبب ہے، کیونکہ بوکو حرام کی حکمرانی کے دور میں یہ علاقے بری طرح سے تباہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں میں سے بہت سے لوگ تباہ حال گھروں اور علاقوں میں واپس جائیں گے جہاں بنیادی ضروریات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ اور انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتنی خراب حالت کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں کو واپسی پر خوش ہیں۔ ان کے الفاظ، وہ ان حالات کا حوالہ دیتے ہیں جن میں وہ رہ رہے تھے، ان میں سے بہت سے بدترین حالات میں زندگی گزار رہے تھے اور اب وہ اپنی مرضی سے واپسی کا فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ہم زور دے کر کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس صحیح اطلاعات ہونی چاہیے۔ ان کو ایسے علاقوں میں واپس نہیں جانا چاہیے جہاں بنیادی سہولتیں موجود نہ ہوں، جہاں صحت کی دیکھ بھال کا نظام نہ ہو اور جہاں خوراک اور پینے کے قابل پانی دستیاب نہ ہو۔ یو این ایچ سی آر کا اصرار ہے کہ یہ واپسی رضاکارانہ اور محفوظ طور پر ہونی چاہیے۔ ڈوبس کہتے ہیں کہ سیکیورٹی بدستور ایک بڑی تشویش کا سبب ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہر چند کے بوکو حرام کو بورنو ریاست سے نکال دیا گیا ہے، لیکن امدادی ادارے اب بھی فوجی تحفظ کے بغیر نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ یو این ایچ سی آر نے بتایا کہ بے گھر ہونے والوں میں زیادہ تر عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ اس گروپ کے لوگوں کو اگر صحیح غذا اور پناہ گاہ نہ ملیں اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولتیں دستیاب نہ ہوں تو وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور ادارے نے مزید کہا کہ عورتوں اور لڑکیوں کی جنسی بے حرمتی کا خطرہ بھی موجود ہے، انہیں زیادہ تحفظ فراہم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یو این ایچ سی آر کا تخمینہ ہے کہ بوکو حرام کی بغاوت کے سبب 2014 سے شمال مشرقی نائجیریا میں 25 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
جنوب مشرقی ایشیا کے خطے کو اپنی توجہ کا مرکز بنانے میں امریکہ سمیت جاپان اور روس علاقے میں تجارت اور سفارتکاری میں اپنی کوششوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پل آئٹ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
چین ایک طویل عرصے سے جنوبی ایشیائی خطے کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا ہے، لیکن دوسرے ملک بھی اس علاقے میں اپنے قدم جما رہے ہیں۔ گزشتہ 3 سال کے عرصے کے دوران جاپان نے چین اور ہانگ کانگ کے مقابلے میں جنوبی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان میں زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ علاقائی خطے سے منسلک امور کے ایک تجزیہ کار ٹٹلی باسو کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیائی خطے میں امریکہ کی دلچسپی اور ایک عالمی معاشی قوت کے طور پر چین کا ابھرنا اس تبدیلی کا محرک بننے والے کلیدی پہلو ہیں۔ ایک خاتون مترجم کے توسط سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
The arrival of China as a major power has made Japan really impatient to redefine its role.
حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑی قوت کے طور پر چین کی آمد نے جاپان کو ایشیا اور بحر الکاہل کی سلامتی کے امور میں اپنے کردار کا اثر نو تعین کرنے کے لیے بیتاب کر دیا ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار ٹٹلی باسو کے۔ اس خطے میں جاپان کی توجہ صرف کاروباروں کو استوار کرنے پر مرکوز نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکیورٹی اور سفارتی رابطوں کو بھی بہتر بنا رہا ہے، اور پھر جیسے جیسے مزید ممالک علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ناگزیر طور پر تناؤ اور کشیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سنگاپور میں قائم ایک تھنک ٹینک ایس راجرت نام اسکول آف انٹرنیشنل سے منسلک سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار رچرڈ برٹزنگر کہتے ہیں کہ درحقیقت متصادم اور ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے مقاصد وہ معاملات ہیں جو ان دنوں ایشیا کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
Everybody's a frenemy, so to speak. And so there's a lot of places where two countries, Russia, China, China, the United States, find lots of opportunities.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا دوست بھی ہے اور حریف بھی۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں دو ممالک، روس اور چین، اور چین اور امریکہ کو بہت سے مواقع اور مشترکہ مفادات نظر آ رہے ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے تعاون پر مائل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں وہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور مسابقت میں ہیں۔ یہ الفاظ تھے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار رچرڈ برٹزنگر کے۔ جنوبی ایشیا کے اس کھیل میں کافی تاخیر سے آنے والا ملک روس بھی ویتنام کو اسلحے کی فروخت اور توانائی کے معاہدوں کے ساتھ اس خطے میں اپنی کوششوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ چین کے شہر سوزو میں قائم سوچاؤ یونیورسٹی سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر لو چی چینگ کہتے ہیں، پچھلے چند سال کے دوران روس یورپ میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں بہت مصروف رہا ہے، اس لیے اب روسی صدر پوٹن اپنے ملک کی حکمت عملی کی سمت یورپ سے ایشیا کی جانب موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایشیا میں بڑھتے ہوئے امریکی اثر و رسوخ میں توازن قائم کرنے کے لیے اس پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کا روس کا ایک انداز ہے۔ یہ الفاظ تھے سوچاؤ یونیورسٹی سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر لو چی چینگ کے۔ لیکن ایک ایسے وقت میں جب ایشیا کے رہنما کشیدگیوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہیں، مسٹر برٹزنگر کہتے ہیں کہ غفلت اور لاپرواہی سے پیدا ہونے والے کسی تنازع کا امکان ایک بڑھتی ہوئی تشویش ہے۔ ایک بار پھر ایس راجتنام اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینئر فیلو رچرڈ برٹزنگر کی آواز،
very sophisticated weapons are flowing into the region coupled with that and the fact you're seeing in
اس خطے میں بہت ہی جدید قسم کے ہتھیار بہت زیادہ مقدار میں آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی منسلک ہے کہ آپ یہاں خطرناک سیاسی پالیسیوں پر آخری حد تک عمل کرنے کے حوالے سے ہٹ دھرمی میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کا تعلق خصوصی طور پر بحیرہ جنوبی چین سے ہے۔ یہ الفاظ تھے ایس راجتنام اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینئر فیلو رچرڈ بٹزنگر کے، اور اس نوعیت کی سیاست اور حکمت عملی اور خطے کے ملکوں کے ساتھ رابطے جوڑنے کے پیچیدہ نظام کے پیش نظر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چھوٹے اور معمولی نوعیت کے واقعات کے بارے میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ قابو سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیمانه بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، بده بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم،
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ سے تعلق رکھنے والی زیب روحانیہ نے 2007 سے موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر کچھ ہی عرصے میں مقبولیت کی منزلیں طے کرنے لگی۔ انہوں نے پشتو، اردو، ترکی اور دری زبانوں میں بھی گانے گائے ہیں۔ زیب نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔ زیب کا کہنا تھا کہ شروع ہی سے موسیقی میں دلچسپی تھی۔ ہمارے والد کا تعلق آرمی سے ہے اور ہمارے خاندان میں زیادہ تر لوگ موسیقی کو پسند کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔
لیکن ہم لوگوں کی فیملی میں میوزک کو بہت سراہا جاتا تھا، موسیقی کو، اور ہر قسم کی لائیو پرفارمنسز ہوتی تھی، تو وہاں سے ماحول کچھ ایسا ملا کہ ہم لوگ ہمیشہ گانا اور غزل اور اس قسم کی چیز گھر پہ ملی ہمیں۔ تو اب جب میں کالج میں تھی تو میں اور میری کزن ہنیا ایسی مل کے گانے بناتے تھے اور گاتے تھے، میری شوقیہ، اور وہ ہنیا نے انٹرنیٹ پہ چڑھائے، تو جب ایک ڈیڑھ سال بعد ہم لوگ گھر واپس آئے تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ایف ایم 89 پہ وہ گانے مشہور ہو گئے اور کہیں نہ کہیں سے وہ ریڈیو تک پہنچ گئے۔ تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں فینس سے اور ایون جرنلسٹ سے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی کہ آپ اور گانے لکھیں۔ تو اس طرح ہم نے اپنا پہلا البم نکالا، اس کے بعد کوک اسٹوڈیو میں آئے، تو اس طرح قسمت کی آواز تھی کہ بس بنتی چلی گئی۔
پاکستان سے باہر اور ملکوں میں پرفارمنس کے حوالے سے زیب کا کہنا تھا کہ ہم نے افغانستان، امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی پرفارمنس دی ہے۔
جی، پاکستان سے باہر ہم لوگوں نے زیادہ پرفارم کیا ہے، سم ہاؤ پاکستان کے اندر اتنا پرفارم نہیں کیا۔ تو کافی جب آف کورس ادھر بہت گئے ہوئے، انڈیا بہت گئے ہوئے، بہت پرفارم کیا وہاں پہ۔ پھر افغانستان میں بھی ایک دفعہ میں نے پرفارم کیا ہے، اور یورپ میں چند مبالک اور امریکہ گئی ہوئی ہوں، اور ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، اس طرح کے ممالک گئی ہوں، کافی دنیا گھوم لی ہے اس کے ذریعے۔
زیب کا کہنا تھا کہ میرا اور ہانیہ کا موسیقی میں آنے کا ایک اور مقصد بھی تھا،
لیکن آئی ہوپ کہ میرا اور ہانیہ کے آنے کا ایک یہ بھی وہ تھا مقصد تھا کہ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ پٹھانوں میں موسیقی کا ایک تو ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن سمہاؤ کیونکہ ماحول کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو شاید اس طرف نہیں لینا چاہتے۔ لیکن اگر کسی پٹھان لڑکی کو ہے شوق تو انہیں ضرور اس کو پرسیو کرنا چاہیے اور آنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی فیلنگ بری نہیں ہوتی اس میں۔ لوگ آپ کا اپنا کردار ہوتا ہے جو آپ کو صحیح یا برا بناتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج کل بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور بہت مختلف طریقوں سے ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک دی ٹائم از رائٹ فار اے لاٹ مور۔
خیبر پختونخوا میں موسیقاروں کو لاحق خطرے کے پیش نظر ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف موسیقی بلکہ پشتونوں کی تہذیب کو بھی خطرہ ہے۔
جو میری سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ پوری ایک سولائزیشن، پوری تہذیب اور پوری ایک آئیڈینٹی کی طرف ہماری پوری پہچان ہی خطرے میں ہے۔
مستقبل میں اپنے البم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا،
دو البم ریکارڈ کر لیے، ایک ریلیز ہو گیا ہے، اور کچھ چند گانے
وہ پانچ چھ گانے میں نے فلموں کے لیے گا لیے ہیں, مطلب دس گانے قریب فلموں کے لیے گا لیے ہیں, اور کچھ یہ ابھی کوک اسٹوڈیو میں گانے آئے ہیں.
Baby sanam janam anore sestanam, baby sanam janam anore sestanam badarwaze touch ko.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. 1,10,000 سے زیادہ افغان پناہ گزین اس سال جولائی سے اب تک پاکستان سے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں. پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یو این ایچ سی آر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ سن 2010 کے بعد سے یہ اپنے وطن واپس جانے والے پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. ایران نے کہا ہے کہ وہ توانائی کی فراہمی, سڑکوں, ریلوے لائنوں اور ڈیموں کی تعمیر سمیت مختلف شعبوں میں مدد کے ذریعے پاکستانی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کے لیے ایران کے سفیر نے تجارت اور صنعت کے پاکستانی چیمبر کے صدر کو بتایا کہ ایران اقتصادی راہداری کے منصوبے سی پیک میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھتا ہے. ادھر پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے پنجاب اور بلوچستان کے سرحدی علاقے میں ایک خصوصی کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے. فوج کے ادارے آئی ایس پی آر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں گولہ بارود کی ایک بڑی مقدار بھی قبضے میں لی گئی ہے. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے.
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق ہفتے کو دہشت گردوں کی پکڑ دھکڑ کے پنجاب اور بلوچستان کی سرحد پر واقع علاقے گیاندری میں ہونے والے ایک آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک کر دیے, جبکہ کئی دیگر دہشت گردوں اور فراریوں کو اسلحے اور گولہ بارود کے بڑے ذخیرے سمیت گرفتار کر لیا گیا. اس آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار بھی مارا گیا. دریاسنا پنجاب کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت پنجاب میں 2 مہینوں کے لیے رینجرز کی تعیناتی کا ارادہ رکھتی ہے, اس غرض سے کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں اور کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشنز میں رینجرز معاونت کر سکیں. وزیر قانون کا کہنا تھا کہ پنجاب میں البتہ کراچی کی طرح رینجرز کے پاس پولیس والے اختیارات نہیں ہوں گے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مختلف حلقوں کی طرف سے عرصہ دراز سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دیے جائیں تاکہ یہاں دہشت گردوں کا صوبے کے تمام حصوں سے صفایا ہو سکے. گزشتہ برس نومبر میں صوبائی ایپیکس کمیٹی نے بھی رینجرز تعیناتی کی سفارش کی تھی. تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر حامد سعید نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ حکومت پنجاب اپنے صوبے میں رینجرز تعیناتی پر ماضی میں آمادہ نہیں رہی, اس کے باوجود کہ ان کے بقول پکڑے جانے والے کئی دہشت گردوں کے ڈانڈے پنجاب کے جنوبی حصوں سے جا ملتے رہے ہیں. رینجرز کو پولیس والے اختیارات نہ دیے جانے کے حوالے سے بریگیڈیئر حامد سعید کا کہنا تھا,
اگر آپ ان کو پولیس کے اختیارات نہیں دیتے اور وہ اریسٹ نہیں کر سکتے, ان کو ڈیٹین نہیں کر سکتے, ان سے انٹروگیشن نہیں کر سکتے, یا کورٹ میں ان کی ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں ہے, تو پھر یہ بھی یعنی اب نیم دلی سے کام کرنے والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سونر اور لیٹر اس کے اوپر اگر وہ رضامند ابھی تک نہیں ہوئے تو ان کو ہو جانا چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو یقیناً اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے کسی حال سے بھی, کیونکہ اگر دہشت گردی ویسے ہی رہی اور وہ ویسے ہی دردناتے رہے تو پھر اس ساری ایکسرسائز کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باقی صوبوں میں رینجرز کو یہ پاورز دی گئی ہیں اور انہوں نے اچھا کام دکھایا ہے تو کیا مذائقہ ہے اگر یہاں پہ بھی ان کو پاورز دے دی جائیں, اور یہ قومی مقاصد کی خاطر ہی ہے, اس میں کسی کا ذاتی فائدہ تو ہے نہیں.
پنجاب کے وزیر قانون کے مطابق صوبے میں رینجرز سے مدد لینے کی ضرورت ان اجلاسوں میں محسوس کی گئی تھی جو وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں سانحہ کوئٹہ کے بعد منعقد ہوئے تھے. اس سانحے میں 50 سے زیادہ وکیل ہلاک ہو گئے تھے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مختلف حصوں میں اس ہفتے کے دوران نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں 2 تاجروں کے اغوا اور 1 ہندو تاجر کے قتل کے واقعات پر تاجروں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے اس صورتحال پر بلوچستان کی ٹریڈرز یونین کے صدر سے بات کی۔ تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنی ہے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں گوکے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں معمول کا حصہ رہی ہیں، لیکن سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات کے باعث اغوا سمیت دیگر منظم جرائم میں قابل ذکر کمی دیکھی جا رہی تھی، لیکن حالیہ ہفتوں میں صوبے میں ایک بار پھر اغوا کی وارداتیں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس سے خاص طور پر تاجر اور کاروباری برادری تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ اغوا کا تازہ واقعہ منگل کی شام کو کوئٹہ کے مصروف کاروباری علاقے سورج گنج بازار میں پیش آیا، جہاں نامعلوم مسلح افراد شوکت خان کاکڑ نامی تاجر کو ان کی دکان سے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ پولیس نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اغواکاروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تاہم کسی فرد یا گروہ کی طرف سے شوکت کاکڑ کے اغوا کی ذمہ داری یا ان کی رہائی کے لیے تاوان کا مطالبہ سامنے نہیں آیا۔ اس واقعے کے خلاف کوئٹہ شہر میں تاجروں نے احتجاج کیا اور مظاہرے کے دوران ٹائروں کو آگ لگا کر کچھ دیر کے لیے ٹریفک کو بھی معطل کیے رکھا۔ گزشتہ ہفتے ہی سرحدی شہر چمن میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر سنتوش کمار کو مسلح افراد اپنے ساتھ زبردستی لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے انکار پر مسلح افراد نے سنتوش کمار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ انجمن تاجران بلوچستان کے صدر عبد الرحیم کاکڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اغوا تاجروں کو ہدف بنا کر قتل کرنے اور بدامنی کے واقعات میں اضافے سے تاجران ایک بار پھر خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔
تاجر حضرات جو ہے وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ادھر ہڑتالیں ہیں، مظاہرے ہیں، اور تاجر جو ہے وہ پریشان ہے۔ پیچھے سے مرکزی حکومت جو ہے وہ ہمارے اوپر اتنا ٹیکسز ڈال رہا ہے، اور اس ٹیکسز سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، پہلے سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ ٹارگیٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، اور اس واقعے کے بعد ہمارا بلوچستان کے لوگ، عوام، تاجر برادری سخت پریشان ہے۔
صوبائی حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بحال رکھنے کے لیے متعدد اقدام کیے گئے ہیں، جبکہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے ایک سریع الحرکت فورس بھی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کی کارروائیوں سے ایسی وارداتوں پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
سابق جنگجو سردار گلبدین حکمت یار کی قیادت والے حکومت مخالف مسلح گروپ کے نمائندے اور افغانستان کے اعلیٰ عہدیداروں نے اطلاعات کے مطابق امن کے اپنے طویل عرصے کے مذاکرات میں بڑی پیش قدمی کا ذکر کیا ہے اور توقع ہے کہ فریقین ہفتے کے روز کسی وقت ایک ممکنہ معاہدے پر دستخط کر دیں گے۔ صدر اشرف غنی کی قومی اتحاد کی حکومت طویل عرصے سے حکمت یار کی حزب اسلامی کے ساتھ بات چیت کرتی رہی ہے۔ یہ بات چیت اختلافات کے باعث اکثر تعطل کا شکار رہی۔ معاہدے کے لیے تازہ امیدیں جمعے کو دیر گئے اس وقت پیدا ہوئیں جب مفرور جنگجو سردار کے بیٹے حبیب الرحمان حکمت یار نے اپنے فیس بک پیج پر اعلان کیا کہ ایچ آئی اے اور افغان حکومت امن کی دستاویز کی تمام شقوں پر متفق ہو گئے ہیں اور خدا کے حکم سے اس کا اعلان ہفتے کے روز کر دیا جائے گا۔ ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت کے مضافات میں ایک فیکٹری میں آتش زدگی سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں مزید زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ہفتے کو 4 منزلہ فیکٹری کی عمارت کے بوائلر روم میں دھماکہ ہوا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے وقت فیکٹری میں لگ بھگ 100 افراد موجود تھے اور خدشہ ہے کہ اب بھی وہاں بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ ہفتے کے روز شام کے خبرساں ادارے سنا نے اطلاع دی ہے کہ شام کی حکومت نے فائر بندی کا وہ معاہدہ قبول کر لیا ہے جو اس کے اتحادی روس اور امریکہ کی مدد سے طے پایا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حلب میں مخالفانہ کاروائیاں روک دی جائیں گی۔ تاہم یہ اطلاعات ہیں کہ شامی حکومت کے جنگی طیارے ملک بھر میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں پر بمباری کرتے رہے، جبکہ ہفتے کے روز باغیوں نے حکومت کے قبضے والے علاقوں پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے، اور ایسا امریکہ اور روس کے ذریعے طے پانے والے اس معاہدے کے گھنٹوں بعد ہوا جس کا مقصد جنگ سے تباہ حال اس ملک میں تشدد کم کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز ترکی اور شام کے کلیدی اپوزیشن گروپ نے امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والے فائر بندی سے متعلق ایک پیچیدہ اور جزوی طور پر خفیہ معاہدے کی حمایت کا عہد کیا ہے۔ اس کی شرائط کے مطابق شام میں پیر کے دن سے ملک بھر میں فائر بندی ہو جائے گی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو آنے کی اجازت ہوگی۔ ترک وزارت خارجہ نے جس نے گزشتہ ماہ اپنی فوج شام میں داخل کی تھی ہفتے کی صبح جنیوا میں طے پانے والے معاہدے اور فائر بندی کی پانچ سالہ جنگ کے خاتمے کے طویل المدت سیاسی حل کے طور پر حمایت کی۔ شام کی اپوزیشن فورسز معاہدے کا خیر مقدم کر رہی ہیں، تاہم انہیں اس پر شبہ ہے کہ یہ برقرار رہے گا۔ وہ باور کرواتے ہیں کہ روس اور شامی فوج اس سے پہلے کے معاہدوں پر قائم نہیں رہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ہفتے کے روز قوم سے اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا کہ 15 برس پہلے ستمبر کا ایک دن معمول کے مطابق شروع ہوا، مگر ہماری قوم کی تاریخ کا تاریخ ترین دن بن گیا۔ اتوار 11 ستمبر کو امریکہ پر 11 ستمبر سن 2001 میں کیے گئے ان حملوں کے 15 برس مکمل ہو جائیں گے جو نیو یارک، پینسلوینیا کے دیہات اور امریکہ بھر میں ہر رنگ و نسل کے لوگوں پر کیے گئے۔ اوباما نے کہا کہ گزشتہ 15 برس میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے، مگر یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے کہ جو نہیں بدلا وہ اقدار ہیں جو ہم امریکیوں کی پہچان ہیں۔ دوبارہ ابھرنے کی وہ قوت ہے جو ہمیں پائندہ رکھتی ہے۔ دہشت گرد امریکہ کو کبھی شکست نہیں دے سکیں گے۔ اتوار کو 11 ستمبر کے سالانہ خدمت اور یاد کے قومی دن کے موقع پر صدر وائٹ ہاؤس میں ایک لمحے کی خاموشی کا مظاہرہ کریں گے اور بعد میں امریکی محکمہ دفاع میں 9/11 کے حملوں میں جان دینے والوں کی یاد میں ایک تقریب سے خطاب کریں گے۔ ادھر ایسے میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر 11 ستمبر کے مولک حملوں کی 15ویں برسی منائی جا رہی ہے، القاعدہ نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اس دہشت گرد گروپ میں شمولیت اختیار کریں۔ جمعے کے روز ایک ویڈیو جاری کی گئی جس کا عنوان تھا ناانصافی کے خلاف سرکشی۔ حالانکہ القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں کے نتیجے میں اسلام اور بقول اس کے دنیا دار صلیبی جنگ کرنے والے دشمنوں کے درمیان بگڑا توازن ٹھیک ہوا ہے۔ نیو یارک میں حملوں کے بعد سب سے پہلے امداد کے لیے جو افراد پہنچے ان میں متعدد ہلاک بھی ہوئے۔ یہ امدادی کارکن ٹوین ٹاور پر کیے گئے حملوں کا شکار ہونے والوں کو بچانے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ ان کے بارے میں ایک رپورٹ جو ٹیٹیانا خاچینوکو نے تیار کی ہے بہجت جیلانی پیش کرتے ہیں۔
ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے جب پہلا مسافر بردار طیارہ ٹکرایا تو یوکرینی نژاد امریکی آئرین لیسیو نے ریڈیو پر اس وقت یہ خبر سنی جب وہ اپنے کام کے لیے گاڑی میں سوار جا رہی تھیں۔ انہیں اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ دہشت گرد سینٹر کے جنوبی ٹاور سے بھی دوسرا جہاز ٹکرا دیں گے اور ان کے بھائی پولیس افسر جان سکالا کو لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے بھیجا جائے گا۔ آئرین نے اپنے بھائی کی تصویریں دکھائیں اور یاد کیا کہ وہ کس قدر خوش تھے جب پولیس افسر بنے تھے۔
This was the happiest day in his life, but we didn't know that 8 years it would be only 8 years of him. He was so happy.
آئرین لیسیو کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی زندگی میں انتہائی خوشی کا دن تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ صرف 8 سال ہی کام کر سکیں گے۔ وہ بہت خوش تھے اور پورا خاندان ان کی گریجویشن تقریب میں بھی گیا تھا۔ جان کے بھائی مائک کے لیے اور پورے خاندان کے لیے یہ خبر چونکا دینے والی تھی کہ جانی نے پولیس افسر بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
He wanted to be a fireman, he wanted to be a farmer, he wanted to be a truck driver, he wanted to be an engineer.
مائک سکالا کہتے ہیں کہ وہ آگ بجھانے والے عملے میں شامل ہونا چاہتے تھے، وہ ٹرک ڈرائیور بننا چاہتے تھے، وہ انجینئر بھی بننا چاہتے تھے۔ ہر بار وہ کوئی الگ ہی فیصلہ سنا دیتے، لیکن جب وہ پولیس افسر بنے تو مجھ سمیت سارا خاندان بہت حیران تھا۔ مائک کو حملے کے بعد پولیس کی طرف سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ جانی ان امدادی کارکنوں کی پہلی کھیپ میں شامل تھے جنہیں ٹوین ٹاورز بھیجا گیا اور وہ لاپتہ ہیں۔ سکالا خاندان کے لیے آئندہ ہفتے اذیت ناک تھے۔ وہ امید کرتے تھے کہ جان سکالا گھر لوٹ آئیں گے، لیکن المیہ کے 40 روز کے بعد ان کی امیدیں ختم ہو گئیں۔
Unfortunately, there were no remains found of Johnny.
جان سکالا کی بہن آئرین لیسیو کہتی ہیں کہ بدقسمتی سے گراؤنڈ زیرو سے جانی کی باقیات نہیں ملی، اور نہ ہی ان کی جیولری اور نہ ہی گھڑی، کچھ بھی نہیں مل پایا۔ پیسیچ نیو جرسی کے چرچ میں جان کے لیے پہلی یادگار تقریب منعقد کی گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ان کے خاندان ساتھی اور دوست
المیہ کے 40 روز کے بعد بھی اکٹھے ہوئے تھے۔ مائک سکالا نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کئی چیزیں دکھائیں جو انہوں نے اپنے بھائی جانی کی یاد میں اکٹھی کی ہیں۔ مکان کی بیسمنٹ میں مائک اپنے بھائی جان کے ساتھ ویڈیو ٹیپس بھی دیکھا کرتے تھے۔ مائک سکالا کہتے ہیں کہ میں رات کو گراؤنڈ زیرو پر چلا جایا کرتا تھا، ایسے وقت میں جب کوئی بھی وہاں نہ ہوتا، نہ تو خبروں والے لوگ، نہ میڈیا، نہ کوئی اور لوگ اور اخبارات، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں وہاں جاتا اور اپنا وقت وہیں گزار دیتا، بس ایسے ہی کبھی خود سے باتیں کرتا اور کبھی جان سے۔ مائک تسلیم کرتے ہیں کہ 15 برسوں میں ان کا دکھ کم نہیں ہوا، لیکن اس درد نے ان کی یادوں کو متاثر نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی یادوں میں زندہ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو زندگی گزارنا ہی ہے، بس انہیں یاد رکھنا ہے اور خود زندہ رہنا ہے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
11 ستمبر 2001 میں امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون پر ہونے والا دہشت گرد حملہ بروس پاورز کے لیے دھندلی سی یادیں لے کر آتا ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اس وقت پینٹاگون میں ایک دفاعی تجزیہ کار تھے، اور اس بدقسمت دن وہ اپنے دفتر میں تھے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی آرڈیتا ڈنراری کو اپنی یادوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ طریقے سیکھے جن کے ذریعے انہوں نے اس واقعے کو معنی دیے اور اپنے ان ساتھیوں کو اعزاز دیا جو حملے میں ہلاک ہوئے۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
گزشتہ 15 برسوں میں بروس پاورز نے ایک ریت قائم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
میں
اس دن پینٹاگن سے گھر پیدل واپس جاتا ہوں، جیسا کہ میں 9/11/2001 میں گیا تھا، کیونکہ اس دن واشنگٹن میں بسیں اور سب ویز بند ہو گئی تھیں۔ اس دن میں گھر سے دفتر تو بس میں گیا تھا، اور واپسی پر گھر آنے کے لیے میرے پاس پیدل چلنے کا ہی طریقہ تھا، اور میں نے وہی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دن زیادہ تر معمول کے مطابق شروع ہوا تھا، جیسے روز ہوتا تھا، لیکن نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے 2 طیاروں کے ٹکرانے کی خبر نے ہر ایک کو چوکنا کر دیا تھا، اور پھر پینٹاگن پر بھی حملہ ہو گیا۔ ان کے الفاظ،
There was a very loud sound, like a truck backfiring next to you. The building shuddered slightly. It's built of concrete, so it didn't shudder a lot. A black smoke rose in the nice clear sky, and papers fluttered down.
بہت زوردار آواز آئی، جیسے ٹرک کے بیک فائر کرنے کی آواز ہوتی ہے۔ عمارت ہلکی سی لرزی، عمارت چونکہ کنکریٹ سے بنی ہے اس لیے زیادہ نہیں لرزی، اور پھر شفاف آسمان سیاہ دھوئیں کے بادلوں سے بھرنے لگا، اور پھر کاغذ بکھرنے لگے، کیونکہ پینٹاگن ایک بڑی دفتری عمارت ہے جو لوگوں اور کاغذات سے بھری ہوتی ہے۔ چنانچہ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے، اور میں جانتا تھا کہ میرے لیے صحیح کام کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے میں عمارت سے باہر نکل جاؤں۔ پاورز کو پینٹاگن کے اندرونی احاطے میں نکلنا یاد آتا ہے، جہاں لوگ اطلاعات کا تبادلہ کر رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں جو حملے میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا،
The Navy Intelligence Center was one of the central places hit, and I was working as a civilian for the Navy. So many of my friends were there, and in fact one unfortunate fellow had gone there temporarily and was in the wrong place at the wrong time.
Navy Intelligence Center ان مرکزی جگہوں میں سے ایک تھی جو ہدف بنی، اور میں نیوی کے لیے سویلین حیثیت میں کام کر رہا تھا، چنانچہ وہاں میرے بہت سے دوست تھے، اور ایک بدقسمت شخص تو وہاں عارضی طور پر گیا تھا، اور وہ غلط وقت پر غلط جگہ پر تھا، اور حملے کی اس 15ویں برسی پر یہ لوگ ان کی سوچوں میں ہیں۔ پینٹاگن کی عمارت سے جہاز کے ٹکرانے کے سبب 125 لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور یہ مقدر ہی تھا جس نے ہزاروں دوسروں کو ہلاکت سے بچا لیا۔ وہ کہتے ہیں،
The portion of the building that was hit was basically free of people, sparsely populated because they were refurbishing the building. And my office 7 weeks before the attack occurred was right at that location. So if the attack had come 7 weeks before, I wouldn't be sitting here telling you my story.
عمارت کا جو حصہ ہدف بنا وہ بنیادی طور پر لوگوں سے خالی تھا۔ وہاں کم لوگ اس لیے تھے کہ اس حصے کی تزئین کی جا رہی تھی، اور طیارہ عمارت کے اس حصے سے ٹکرایا جہاں تقریباً کوئی بھی نہ تھا۔ حملے سے 7 ہفتے قبل تک میرا دفتر بھی بالکل وہی تھا۔ اگر حملہ 7 ہفتے قبل ہوا ہوتا تو میں یہاں بیٹھا ہوا آپ کو یہ کہانی نہ سنا رہا ہوتا۔ یہ کہانی وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میموریل پر آنے والوں کو سناتے ہیں جہاں وہ سیاحوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس بدقسمت دن کیا ہوا تھا۔ اس اتوار کو وہ پینٹاگن سے گھر واپسی کی روایت کو اپنی سالانہ واک سے پھر تازہ کریں گے۔ ان کے پوتوں نواسوں میں سے ایک ہر سال ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور یہ ایک خاندانی روایت بن گئی ہے جس کے بارے میں انہیں امید ہے کہ ان کے ورثہ ایک دن خود اسے جاری رکھیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، 9 ستمبر 2001 کے امریکہ پر دہشت گرد حملوں کے 15 سال کے بعد پاکستانی حکومت کا اندازہ ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف شروع ہونے والی جنگ میں اسے $107 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، جبکہ اس دوران اس کے ہزاروں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری بھی ہلاک ہوئے۔ وائس آف امریکہ کے محمد اشتیاق نے اپنی رپورٹ میں 9/11 کے 15 سال کے بعد کے پاکستان پر ایک نظر ڈالی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی تفصیلی رپورٹ۔
امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کو رواں ہفتے 15 سال مکمل ہو جائیں گے۔ شدت پسند تنظیم القاعدہ کی جانب سے کیے جانے والے ان حملوں میں لگ بھگ 3,000 افراد مارے گئے تھے۔ ان حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں موجود القاعدہ کی قیادت اور طالبان کے خلاف جب جنگ کا آغاز کیا تو پاکستان نے بھی امریکہ کے قریبی اتحادی کے طور پر اس عالمی لڑائی میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس عالمی جنگ کا حصہ بننے کے سبب اسے گزشتہ 15 سالوں میں بدترین دہشت گردی کا سامنا رہا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو 9/11 سے قبل بھی دہشت گردی کا سامنا تھا، لیکن اس کی نوعیت زیادہ تر فرقہ وارانہ تھی۔ انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں سرگرم بہت سی شدت پسند تنظیموں کو ایک نئی زندگی ملی،
کیونکہ ان کے پورے ان کے نظریاتی جو پیراڈائم ہے اس کے اندر بھی میجر شفٹ آئی۔ انہوں نے وہ جو گروپ القاعدہ کے ساتھ ریلکٹنٹ تھے افیلیشن کے لیے، ان کی افیلیشن ڈیولپ ہوئی۔ تو 9/11 کے بعد جو پوٹینشیل تھا عسکریت پسندی کا اور دہشت گردی کا، وہ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا۔ اگر 9/11 نہ ہوتا تو شاید اس کو کچھ وقت لگتا ایکسپوز ہونے کے اندر۔
عامر رانا کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی پالیسی میں واضح تبدیلی دیکھی گئی۔
پہلے شروع میں پرسپشن رہا کہ شاید ہم ان گروہوں کو، دہشت گردی کو، آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے 9/11 سے پہلے میں نے ذکر کیا، کچھ انہوں نے فرقہ وارانہ گروہوں کو قابو کیا، تو یہ ایک پرسپشن کو ٹھیک ہونے کے اندر تقریباً 8 سال لگے۔ جب سوات آپریشن سے پہلے جنرل کیانی نے آپریشن لانچ کیا وہاں اور ساؤتھ وزیرستان میں کہ نہیں، اب اس کو ایک پورا ایک سرجری کی ضرورت ہے، جو دہشت گردی پھیل گئی ہے۔
پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا کہتے ہیں کہ ملک کو دہشت گردی کے خلاف نہ صرف بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ ان کے بقول ملکی معیشت کو بھی $ اربوں کا نقصان ہوا۔
ہم نے، پوری قوم نے جو اس کی کاسٹ بیئر کی، صرف اکنامک ٹرمز میں ہم نے کوئی $106.9 بلین ہم نے کاسٹ پے کی اس وار کی۔ آج اگر کوئی پاکستان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا پاکستان کی کمٹمنٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ان کو یہ پاکستان کی قربانی دیکھنی چاہیے۔ اسی طرح ہیومن ٹرمز میں جو ہم نے قربانی دی، اگر آپ دیکھیں تو 2013 کے گراف دیکھیں، 2014 میں دیکھیں 311 ٹوٹل انسیڈنٹس، 2015 میں 230 اور 2016 میں 77۔
نقصان صرف جانی اور مالی ہی نہیں ہوتا۔ ماہرین تعلیم اور مبصرین کا ماننا ہے کہ خوف کی فضا سوچنے اور سمجھنے کے عمل کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے۔
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہوں اور اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ ہمارے اقتصادی نقصانات وہ کئی بلینز کے اندر ہیں۔ ہماری خاص طور کے اوپر کچھ انڈسٹریز تھیں قبائلی علاقوں کے اندر اور سیٹل ایریاز کے اندر، وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پورا کا پورا جو لوگوں کے سوچنے کا انداز جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ایک خوف کا عنصر جو ہے وہ زہر قاتل ہوتا ہے معاشروں کے لیے, فرد کی کریٹو صلاحیتوں کے لیے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ تو پاکستان نے 9/11 کے فوراً بعد ہی کر لیا تھا, لیکن معاشرے کو ساری صورتحال میں ڈھلنے اور اس لڑائی کو اپنی جنگ سمجھنے میں بہت وقت لگا. تاہم اس عمل کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ نہ صرف قومی اداروں کو اس بات کا ادراک ہوا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طویل المدتی اقدامات ضروری ہیں, بلکہ عوام میں بھی یہ احساس پروان چڑھا کہ عالمی برادری کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی معاشرے سے شدت و انتہا پسندانہ رجحانات کو ختم کیا جائے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایران نے اپنے دوسرے ایٹمی پاور پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی ہے. روس ایران کے جنوبی ساحلی شہر بوشہر میں ایران کے ایک اور نیوکلیئر پلانٹ کے قریب اس تنصیب کی تعمیر میں ایران کی مدد کر رہا ہے. اس پلانٹ کی تعمیر 10 برس میں مکمل ہونے کی توقع ہے اور اس پر $10 ارب تک لاگت آئے گی, اور 5 روزہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے دنیا بھر سے 15 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
روسی حکومت کی نام نہاد ناپسندیدہ تنظیموں کی فہرست میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے. اس مرتبہ عہدیداروں نے امریکہ میں قائم انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ یا IRI اور میڈیا ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ فنڈ یا MDIF پر روس میں کام کرنے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ کو روسی حکومت کے فیصلے پر سخت تشویش ہے. IRI اور MDIF پوری دنیا میں صراحت اور صاف گوئی, حکومت میں جواب دہی اور میڈیا کی آزادی کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں. یہ ایسے اصول ہیں جنہیں روس کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ انہیں دبانے کی. ایک پریس ریلیز میں IRI نے کہا ہے کہ یہ اقدام IRI کی نسبت روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں زیادہ کچھ بیان کرتا ہے. یہ اس چیز کا مزید ایک ثبوت ہے کہ وہ جمہوریت اور اپنے عوام کو اپنا مستقبل خود ڈھالنے کا موقع فراہم کرنے سے خوف زدہ ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے روسی ڈائریکٹر سرگئی نکٹن نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ایک اور واضح پیغام بھیجنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ روسی غیر سرکاری تنظیموں اور آزاد میڈیا کو غیر ملکی عطیات دہندگان سے خود کو الگ کر لینا چاہیے, اور غیر ملکی عطیات دہندگان کو روس سے خود کو الگ رکھنا چاہیے. ناپسندیدہ تنظیموں سے متعلق سن 2015 کے قانون کے تحت ان گروپس پر روسی سرزمین میں کام کرنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے جنہیں ریاست کے آئینی حکم, قومی دفاع یا سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے. روس کی اس فہرست میں شامل دوسرے غیر سرکاری امریکی اداروں میں IRI کا ذیلی ادارہ نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ اور ان کا عطیہ دہندہ نیشنل انڈومنٹ فار ڈیموکریسی شامل ہیں. روس کے عوام شفاف اور جواب دہ انتظام حکومت, قانون کے مطابق برابری کے سلوک اور خوف اور انتقام کے ڈر کے بغیر اپنے حقوق کے استعمال کی اہلیت کے حقدار ہیں. امریکہ ایک بار پھر روس کی حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ اور روس میں سول سوسائٹی کے اداروں کے اہم کام پر ایسی پابندیاں ختم کرنے کی اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں پر قائم رہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
السلام علیکم پاکستان.
The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کے پروڈیوسر تھے انجم گل. اب سے کچھ دیر بعد آپ پروگرام سنیں گے کچھ تو کہیے, جس کی میزبان ہیں شہناز عزیز. اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.